الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم اللهم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے لائق اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ سے پہلے جمعہ ایک بات یہ عرض کی گئی کہ ایمان زندگی میں جو آتا ہے تو صرف ایک خیال کے طور پہ نہیں آتا، ایک نظریہ کہ اس دنیا کو بنانے والے اللہ ہیں، وہ اکیلے ہیں، بس ایک خیال کے درجے میں نہیں، بلکہ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں آتا ہے تو وہ ایک نور بن کے آتا ہے جس سے دل کو روشنی نصیب ہوتی ہے اور سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، حق اور باطل صاف صاف نظر آنے لگتا ہے اور آدمی یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ روشنی میں چل رہا ہے۔ تو ایک ایمان کی ایک صفت کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ ایک نورانی کیفیت لیے ہوتا ہے، اور ایک پہلو جو ایمان سے متعلق ہے اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں ان کے اوپر ایک کیفیت کا غلبہ ہونا چاہیے، ان کے دل میں یقین کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کا نام ایک حسیب ہے، اللہ کا نام ہے ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا کافی۔ تو اس مضمون کو پوری قوت سے بیان کیا گیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، ہر ضرورت کی تکمیل میں، ہر خوف سے نجات میں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کیفیت مومن کی بنی رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس کیفیت میں کمی کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، آدمی کو شیطان ڈراتا رہتا ہے کہ تم فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر تمہارا فلاں کام رک جائے گا اور فلاں پریشانی آئے گی، تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے اور یہ ماحول تم کو جینے نہیں دے گا، اور فلاں جو گروپ ہے وہ تو تم کو پریشان کر دے گا۔ تو شیطان کا حملے کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ انسان کو غیر محفوظ بتاتا رہتا ہے کہ تم خوب سوچ سمجھ کے میرے مشوروں پہ نہیں چلو گے تو تم غیر محفوظ ہو جاؤ گے، پریشانیاں ہوں گی۔ تو اس کے توڑ کے طور پر مومن کو خاص طور پہ جو کیفیت بنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کو کئی آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ دعا فرمائیے کہ یہ کیفیت مجھے اور آپ سب کو نصیب ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں اللہ میرے لیے کافی ہے، اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ مضامین ایسے ہیں کہ ان کو بار بار سوچنا، ان کا مذاکرہ کرنا مفید ہوتا ہے، جس سے آدمی کے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہوتی ہے کہ بس اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی ایسی آفت آئی کہ آدمی سمجھ رہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت اس کا ورد کیا جاتا ہے، مفید ہے اس کا ورد کرنا. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی توحید میں بڑے کامل تھے، بڑے موحد تھے، تو ان کے پاس اس کا خاص طور پہ اہتمام تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اس مضمون کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ کی عظمت کو پہلے کائنات میں سوچتے رہنا چاہیے. ہمارے اطراف جو اللہ نے بنائی ہے دنیا، یہ پوری کائنات محبوب کا جلوہ ہے، اللہ تعالی کا جلوہ ہے. ہر قدم پہ ہم کو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں میں، سیاروں میں، موسموں میں، کائنات کے ایک ایک منظر پہ آپ غور کریں گے تو قدم قدم پر اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کتنا طاقتور ہے، کتنا قدرت والا ہے اللہ کی قدرت. اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات نظر آئیں گے. ہم لوگ زمین و آسمان کے واقعات سے آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں. روز سورج نکلتا ہے اتنا بڑا، ادھر توجہ نہیں دیتے. ہم لوگوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں وہ اتنی بڑی نظر آتی ہیں کہ اسی میں سوچتے رہتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹے چھوٹے ہمارے منصوبے، آج فلاں سے ملنا ہے، فلاں اتنے پیسے کمانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسا ہمارے ذہن پہ چھا جاتی ہیں کہ ہم اتنی بڑی اطراف کی کائنات پہ غور ہی نہیں کرتے. اور ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کسی گاڑی کا ٹائر یہاں مسجد کے بازو پھٹ جائے، زور سے بڑی آواز آئے تو سب ادھر دیکھنے لگیں گے، بلکہ ادھر کے حصے میں جو ہے وہ بھاگ کے جائیں گے دیکھنے کے لیے کیا ہوا، بس ایک ٹائر پنکچر ہوا. تو اتنے متوجہ ہو گئے. اور روزانہ اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے اور پوری رات کو دن بنا رہا ہے، کبھی ہم نے توجہ سے دیکھا کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ اندھیری زمین روشن ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ کام روزانہ ہو رہا ہے اس لیے ہم توجہ ہی نہیں دیتے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو زمین و آسمان کے واقعات پہ غور کرتے رہنا چاہیے. یہ سب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ تم سچائیوں کو کیسے سمجھو، تم حقیقتوں کو اپنے دل میں کیسے بٹھاؤ. اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اسکرین لگایا ہوا ہے، اس پہ بالکل غور ہی نہیں کرتے ہم. یہ بہت بڑی نادانی ہے. اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کا بالکل یہ غلط استعمال ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑی سچائیوں کو بھلا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں. تو اگر آدمی کائنات کو سوچنے لگے تو ایک ایک چیز اللہ کی صفت کو بتائے گی، قدرت کو بتائے گی، طاقت بتائے گی، اس سے یہ یقین بنے گا اللہ کافی. جیسے آسمانوں کی وسعت ہے، اوپر آدمی دیکھے کتنی پھیلی ہوئی کائنات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا عمل یہی ہوتا تھا، دنیا کی روز کی مصروفیت میں لگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول یہی سبق تازہ کرتے تھے. اللہ کے نبی اٹھتے ہی آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گھر سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھیلے ہوئے آسمان پہ خوب غور کرتے تھے کتنا اس کا پھیلاؤ ہے. اور پھر سورہ آل عمران کا آخری رکوع وہ پڑھتے تھے جس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ جو عقل والے ہیں، ایک طرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر عقل بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اس عقل سے اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے اتنے بڑے نظام میں وہ غور کرتے ہیں. اور غور کرتے ہیں تو ان کی نگاہ جب پلٹتی ہے تو اللہ کی عظمت ہیبت لے کے پلٹتی ہے، ایک اللہ کا دبدبہ ان پہ طاری ہوتا ہے. اور بنا ما خلقتا ہذا باطلا، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام اللہ آپ نے خالی تھوڑی پیدا کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ کے آنکھ بند کر کے جیئیں گے تو وہ کیسے عقل مندی ہو سکتی ہے، اتنا بڑا نظام پھیلا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے. یہ عقل مند کی دل کی آواز ہوتی ہے، ربنا ما خلقتا ہذا باطلا. اتنے بڑے نظام کو بھلا کے ہم روزانہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے رہیں گے تو پھر تو ہم عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، فقینا عذاب النار. تو اللہ کے نبی کا پہلا عمل روز کی زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی طاقت سے جوڑنے کا، کتنے بڑے رب سے معاملہ ہے. تو آج کل وہ ایک کلپ بھیجا ہوا ہے کہ وہ تھوڑا اللہ اکبر کے نام سے فونوں میں آئے لوگوں کے آیا ہوا. تو کس طرح سے جو ہے آدمی اللہ کی عظمت پہ سوچ سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ دیکھو ایک آدمی سے یہ زمین کتنی بڑی ہے کہ 30 ارب خرب انسانوں کو جمع کریں گے تو ایک زمین بنے گی. اگر انسانوں کو جوڑتے چلے جائیں تو 30 ارب خرب, ایک خرب, دو خرب, تین خرب, چار خرب انسان نہیں بلکہ 30 ارب خرب انسانوں کے برابر یہ ہماری زمین ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس زمین کو بنا. پھر اس زمین سے آگے بڑھ جائیے تو یہ زمین ایک خاندان کا بچہ ہے, چھوٹا سا, ایک کائنات کے خاندان کا چھوٹا بچہ ہے زمین. زمین کا جو خاندان ہے اس کا سرپرست ہے سورج. سورج اپنے خاندان کو لے کے دوڑ رہا ہے. تو یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. 10 لاکھ زمینیں آپ جمع کر دیں گے تو ایک سورج بنے گا, اتنا بڑا سورج ہے. پھر اس کا پورا خاندان ہے, یہ سب کو لے کے وہ دوڑ رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پورے خاندان کو لے کر سورج دوڑ رہا ہے, کتنے بڑے بڑے سیارے. پھر یہ سورج جو ہے اسی پہ دنیا ختم نہیں ہوگی. یہ سورج بھی ایک بہت بڑے خاندان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, چھوٹا سا حصہ ہے. سورج کا جو بڑا خاندان ہے اس میں سورج سے بڑے بڑے بھائی ہیں اس کے, جو اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ وہ اپنے بڑے خاندان میں دوڑ رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو اس سورج سے بڑے بڑے جو سیارے ہمارے سورج کے خاندان کے اندر ہے, سورج کے اوپر کا جو خاندان ہے کہکشاں. تو میں نے وہ سیاروں کے نام یاد نہیں کر نہیں رکھے, اس لیے کہ وہ رٹنا پڑتا ہے اس زمانے میں. اب عمر بڑی ہو گئی, پڑھ کے تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے. تو ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 30 لاکھ سورجوں کے برابر ایک سورج, ایک سیارہ ہے. ہماری کہکشاں کا ایک سیارہ ایسا ہے کہ اس میں 30 لاکھ سورج بنیں گے. اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, کبھی اس کو بھی رٹ لوں گا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک سیارہ ایسا ہے, ایک قسم, کہ وہ 50 کروڑ سورجوں کے برابر ایک سورج ہے. اس میں ایک میں 50 کروڑ سورج بنتے ہیں. اور پھر بعض سیارے ایسے ہیں کہ اس میں ایک میں 1 ارب سورج بنتے ہیں, ہمارے یہ سورج جیسے. ابھی میں آ رہا تھا تو سورج کی گرمی محسوس کر رہا تھا, پوری زمین روشن ہے, گرمی ہو رہی ہے, لوگ اے سی کے محتاج ہو رہے ہیں. یہ سورج تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے. ہمارے اسی خاندان میں ملکی ہوئے ہماری کہکشاں میں ایسے بڑے بڑے سورج ہے کہ اس کے سامنے اس کی کوئی ہستی نہیں ہے. تو 1 ارب سورج بن سکتے ہیں, ایسا ایک ایک سیارہ یہ ہماری اس کہکشان میں ناچ رہا ہے. اب بولو اللہ کتنے بڑے, ہوش اڑ جائے گا. ایسے سیارے کتنے ہیں؟ یہ جو ہمارے سورج کا جو خاندان ہے اس کے باپ کا جو خاندان ہے سمجھے, کہکشاں گلیکسی جو ہماری ہے ملکی وے, اس کے اندر کتنے سورج ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں 300 ارب سورج ہیں. اس ایک خاندان میں کتنے سورج ہیں؟ 1000 سورج نہیں, 1 کروڑ سورج نہیں, 1 ارب نہیں, 300 ارب سورج اس ایک جھنڈ میں ہیں, جھرمٹ میں ہیں. یہ سورج کا خاندان سمجھے. اور اس 300 ارب سورج جو اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ بھاگ رہے, اسی پہ کائنات ختم نہیں ہوئی. یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اس سے بڑا ایک خاندان ہے سمجھے. ان جھرمٹوں کا ایک خاندان ہے گلیکسیز کا, جس میں ایک ایک گلیکسی میں اربوں سورج ہیں. ایک ایک یہ جھنڈ جو ہے ایسے جھنڈ ملا کے پھر ایک جھنڈ بنتا ہے بڑا. ان کا ایک گروپ ہے, اس کو کہتے ہیں کلسٹر. تو ایک ایک کلسٹر کے اندر کتنے جھنڈ ہیں ایسے کہکشانوں کے؟ 46,000 کہکشانیں ہمارے جھنڈ میں, اور ایک کہکشاں میں 300 ارب سورج ہے ہمارے. اگر کوئی ہماری اس کہکشاں کو پار کرنا چاہے, کوئی ایسی سواری میں بیٹھے جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل بھاگتی ہو, یعنی زمین کے 7 چکر رد کرتی ہو ایک ہی سیکنڈ میں, ایسی تیز رفتار سواری میں بیٹھ کے ہم اپنی ملکی ویس کو پار کرنا چاہیں گے تو اس کے واسطے 1 لاکھ سال لگیں گے. ایک سیکنڈ میں 30,00,000 کلومیٹر بھاگو تو ہماری ملکی وے سے نکلنے کے لیے 100,000 سال لگیں گے, اور ہمارے بازو کی جو ہے کہکشاں گلیکسی اس کو پار کرنا ہے تو 200,000 سال لگیں گے, اتنی بڑی ہے. تو ایسی ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ سفر کرنے سال سفر کرنے پر روشنی کی رفتار سے جو ختم ہوتی ہے, ایسی ایسی دنیایں ایک کلسٹر میں کتنی ہیں, 47,000 ہیں. اور ایسے کلسٹروں کے اوپر بھی دنیا ختم نہیں ہو گئی, ایک ہی کلسٹر. پھر کلسٹر کے اوپر سپر کلسٹر ایک ہے اور ایک بڑا خاندان. اس سپر کلسٹر کے اندر ایک ایک کے اندر 100-100 کلسٹر ہیں, اور ایک ایک کلسٹر میں اربوں سورج ہیں, گلیکسیاں ہیں. اور پھر سپر کلسٹر یہ بھی ایک نہیں ہے خالی, سپر کلسٹر جو ہیں وہ اب تک سائنسدانوں کو جو معلوم ہوئے ہیں وہ 1 کروڑ سپر کلسٹر. اگر 1 کروڑ ہم یہ نقطے ڈالیں گے نا دیوار پہ تو ایسا لگے گا کہ جال پہ خالی نقطے ہیں. وہ ایک ایک نقطے کے اندر 100-100 کلسٹر ہیں, ایک ایک کلسٹر کے اندر ہزاروں گلیکسیز ہیں, اور ایک ایک گلیکسی کو پار کرنے کے لیے 100,000 سال لگیں گے روشنی کی رفتار سے بھاگیں گے. اور یہ سب کچھ وہ ہے جو انسان کو ابھی نظر آیا ہے. ابھی جو نظر نہیں آیا ہے وہ تو کچھ کی کوئی حد ہی نہیں. تو یہ سب کیوں بنائی اللہ نے یہ کائنات؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب جب تمہارا جتنا علم بڑھے سوچو تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے. ہمارے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے آج ہی اس میں دیکھا کہ پورا ایک سیارہ پورا ہیرے کا ہے, اللہ کتنے مالدار ہے. اس نے آگے کہا کسی کو جو ہے 1 کلو کا ہیرا مل جائے تو بالکل بغلے بجاتا ہے. میں نے آج دیکھا نیٹ کے اوپر دیکھا تو بتایا اس نے کہ ایک پورا سیارہ پورا کا پورا معلوم نہیں وہ کتنے زمینوں کے برابر ہے کتنا ہے معلوم نہیں, پورا ہیرے کا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض, آسمان و زمین کے خزانے میرے ہیں. لہو مقالد السماوات والارض, تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت. تو آسمانوں کی وسعت بتاتی ہے اللہ کتنے بڑے ہیں, کتنے عظیم ہیں. کائنات کی ہی انتہا سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کیا سمجھ میں آئیں گے. تو جب اتنے بڑے اللہ کسی کے ساتھ ہیں تو اسے کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ علیہ اللہ وکافی نامتا, کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ سمندروں کے پاس چلے جائیے کیسی موجیں اڑتی رہتی ہیں, پہاڑ جیسی موجیں, ایک موج ختم نہیں ہوتی کہ اور ایک موج اڑتی رہتی ہے اس کے پیچھے. تو یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر کیسا ہوگا. ایک اللہ کی رحمتوں میں سے ایک چھوٹی سی رحمت ہے یہ پانی, اللہ کی رحمت کے سمندر کی موجیں کیسی ہیں. تو یہ کائنات آئی رہا, یہ سورج اتنی روشنی برسا رہا ہے تو اللہ کی ذات کا نور کتنا ہوگا, اللہ کے چہرے کا نور کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے چہرے کے آگے 70 پردے ہیں ڈال رکھے ہیں اللہ نے تاکہ وہ نور باہر نہ آئے, اور ایک ایک پردہ اتنا موٹا ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے, اور ہر 2 پردوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے. اتنے پردے اللہ کے چہرے کے نور کو روک رہے ہیں نیچے آنے باہر آنے سے. اور بخاری شریف میں ہے کہ لو کشفت لوین کشفت لاحرقت سبحات وجہہ منتہی الیہ البصر, اور اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر چہرے کی جگمگ سے پوری کائنات ختم ہو جائے. اللہ کا نور کیسا ہوگا, اللہ کی ذات کا نور کیسا ہوگا, کتنی بڑی ہے اللہ کی ہستی. اور ہم لوگوں کو اتنا فخر کرنے چاہیے کہ ہمارے اللہ اتنے بڑے ہیں, اور وہ اللہ ہم کو ہمارا کہتے ہیں, ہم کو اپنا کہتے ہیں, ہم کو اپنا بنانے کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں, تم کیوں پریشان ہو؟ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ رکھ کے آدمی پریشان رہتا ہے, اتنے بڑے اللہ پہ ایمان رکھ کے آدمی چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے ڈرتا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کو ذریعہ بنایا اللہ کی پہچان کا. پھولوں کو دیکھو, باغوں کو دیکھو, حسین مناظر کو دیکھو, پیارے پیارے پرندوں کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کتنے حسین ہوں گے جو اتنا حسن بکھیرا ہے. یہ سب حسین چیزیں اللہ کے حسن کو یاد دلاتی ہیں. اس کو یاد کر کے آدمی گناہوں والے حسن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کہ بھائی اتنے بڑے حسین کو چھوڑ کے ہم یہ چھوٹے چھوٹے حسینوں پہ کیا قربان ہوں گے، کیا ایک چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پہ ہم کیسے گناہ کریں گے، کیسے ہم اس حسن ازل سے کٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بھی اپنی نشانیاں، شیر ہے جب دھاڑتا ہے پورے جنگل میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے، جانور سب بھاگنے لگتے ہیں، ایک دبدبا اس کا نکلتا ہے، اچانک کوئی شیر کو دیکھ لے پاس میں تو اس کی کپ کپی چھوٹ جائے گی۔ یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ بتاتے ہیں میں کیسا جلال والا ہوں، اللہ کا جلال کیسا ہے؟ اللہ میں جلال نہیں ہوتا تو شیر میں کہاں سے جلال آتا؟ خالق میں جو چیز نہیں ہے تو مخلوق میں کہاں سے آتا؟ اور یہ جتنے جانور ہیں بس خاموشی سے، بیل ہے بس ہماری بنڈی کھینچتے جا رہا ہے، اتنے جانور ہیں جو خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں، بے زبان جانور ہیں جو اللہ نے ان کو نظام دے دیا خاموشی سے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ جانور ہم کو سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کیسی ہے، اس کی مخلوقات کیسی اطاعت اس کی کرتی ہیں، کس طرح منہ بند کر کے اس کی اطاعت کرتی ہیں، کیسے اس کے نظام کی پابند ہو کے چلتی ہے، ایسا ادب ہے اس مالک کے ساتھ رہنے کا۔ تو ہم کو سبق یہ سکھایا گیا کائنات پہ غور کرو، اور روز مرہ کے جو ہم کاموں میں بھول جاتے ہیں اپنے مالک کو، تو ہم کو یاد دلانے کے لیے روز اذان کہلوائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی ہم بستر سے اٹھے نہیں کہ ہمارے کانوں میں گونجتی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بندے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تم اپنی مشغولیات اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی دلچسپیوں کو بلا مت سمجھو، اس اللہ کے حضور میں جانے کی تیار کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک ساتھ مؤذن چار بار بولتا ہے مؤذن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ شروع سے جو کائنات کے لوگ ایلیمنٹس جو عناصر مانتے تھے، چار کو مانتے تھے، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، شروع سے لوگ لکھتے تھے چار چیزیں بڑی ہیں، تو چار بار اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بڑے اللہ ہیں، آگ سے بڑے اللہ، ہوا سے بڑے اللہ، مٹی سے بڑے اللہ، پانی سے بڑے اللہ، یہ تو اللہ کی فورسز ہے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں سب۔ تو کیسی بڑی بڑی, بڑی طاقتیں اللہ نے پیدا کی، آگ کی طاقت کیسی ہے؟ ابھی بہت ترقی یافتہ ملکوں میں، رشیا میں، یہاں وہاں آگ لگی تو 20-20 سال تک جنگلوں میں آگ لگی رہی، دنیا کی پوری کمپنیاں پورے وسائل کے ساتھ بجھاتے بجھاتے تھک گئے، آگ قابو ہی نہیں آئی، کہیں پیٹرول کے کنویں میں آگ لگ گئی رشیا میں ایک مرتبہ، تو کئی سالوں تک دنیا بھر کی مشنریز لگا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں بجھی، پر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک وقت آیا بجھ گئی۔ تو آگ میں کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہوا میں کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جو بہت گرانڈیل تھے، بہت اونچے اونچے تھے، بڑے بڑے چٹانوں کو اور چٹانی پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، جیسے موم کی گڑیا ہو گیا ان کے لیے پہاڑ، بڑی طاقت پہ ناز تھا۔ تو اللہ نے بھی ان کو سزا دینے کا جب ارادہ کیا تو ہوا سے سزا دی، ہوا جو بہت لطیف ہوتی ہے، بہت نرم ہوتی ہے، ہوا جب چلتی ہے تو آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، کیا اچھی ہوا، اب فین کی ہوا کتنی اچھی لگ رہی، لیکن یہی ہوا اتنی نرم ہوا قوم عاد کے واسطے پٹک پٹک کے مارنے والی بن گئی، بڑے بڑے ان کے جسموں کو وہ اٹھاتی تھی اور ان کے محلات سے ٹکراتی تھی، اور بعد میں ان کے لاشوں کو لے جا کر سمندر کے کنارے ساحل پہ پھینک دیا ہوا نے۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، زلزلہ کیا چیز ہے، پانی کیا چیز ہے، ابھی سونامی آیا تھا 15 ملکوں کا کیا حال ہوگا، ایک دم پانی نے ایسی تباہی مچائی کہ بڑے بڑے کامپلیکس، بڑے بڑے شہر اس کے سامنے روئی کے دھالے بن گئے، سب تباہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت قرآن پاک میں سمجھائی گئی، ان واقعات کو ہم پڑھتے ہی نہیں، ان واقعات کو ہم تہجد نہیں پڑھتے، ان واقعات کو ہم تنہائی میں لے کے قرآن کا ترجمہ لے کے غور نہیں کرتے، کیسے ہم پر دنیا کی فکروں کے بجائے آخرت کی فکر کا غلبہ ہوگا، جب ان فکروں کو غالب کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کے مضامین ہمارے لیے بالکل اجنبی ہو گئے، اس لیے کہ ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے۔ قرآن پاک وہ روز کی غذا ہے مومن کے لیے، ان ساری چیزوں کو پڑھنا سوچنا یہ غذا ہے، اس کے بغیر ہم اس دنیا سے کٹ کے آخرت کی دنیا سے نہیں جڑ سکتے، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی لگے رہیں گے اگر ہم قرآن مضامین کو دہراتے نہیں رہیں گے۔ تو قرآن مجید میں ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا ان الحکم الا للہ، دیکھو پوری کائنات میں اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اس دنیا میں حکم اگر کسی کا چلتا ہے تو اللہ ہی کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا چل ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، چاہے کتنی بڑی ہستی ہو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہاں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا جان، پہلے انسان، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں جنت ہی میں رہوں گا، اچھی جگہ ہے، یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، یہیں رہوں گا۔ شیطان نے پڑھ لیا کہ ان کو بڑی خواہش ہے جنت میں رہنے کی، تو اسی راستے سے آ کے ان کو بہکایا کہ آدم تم کو یہاں ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے نا، تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ جو درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا نا، وہ کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور وہی کھائے تو نکل گئے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں جنت میں رہوں، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہے بغیر امتحان کے، تو ہوا وہی جو اللہ نے چاہا، حضرت آدم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، میرے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبیوں میں سب سے بڑے صاحب شریعت وہی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی فضیلت والے نوح، بڑے عزم و حوصلے والے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہزار سال انہوں نے محنت کی، 950 سال کا تذکرہ، 950 سال روزانہ صبح سے شام تک لوگوں کو جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بڑا دل ٹوٹ جاتا ہے جب کسی کو خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر کسی مطلب کے، مقصد کے، پیار سے سمجھایا جائے، پھر وہ مانے نہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھایا ہوگا، جب پورے خلوص سے بتانے کے بعد بات ٹھکرائی جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا عالم تھا ہوگا، وہ پورے خلوص سے روزانہ صبح سے شام تک لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور پھر سب انکار کرتے تھے، خالی ہاتھ لوٹاتے تھے۔ ایک دن کی کہانی نہیں، دو دن کی نہیں، 950 سال روز سمجھا رہے، اور ایسے کٹھور دل لوگ تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے۔ جب لوگ مار کے چلے جاتے تھے تو حضرت جبرائیل آ کے وہ پتھر ہٹا دیتے تھے، تو پھر وہ نکلتے تھے۔ حضرت جبرائیل لوگوں کے سامنے نہیں ہٹاتے تھے، جب لوگ چلے جاتے تھے تو حضرت جبرائیل پتھر ہٹاتے تھے تو اس میں سے نکلتے تھے۔ روز پتھر کھا رہے، کتنا غمگین تھے ہوں گے۔ چنانچہ 950 سال کے بعد بڑے غم سے انہوں نے اللہ کو پکارا، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ونجیناہ من الکرب العظیم، بڑے کرب میں مبتلا تھا میرا بندہ، میں نے اس کو بچا لیا۔ اتنے سال کا انکار، اتنے بڑے نبی ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، ان کی خواہش کیا تھی کہ طوفان آیا تو میرا بیٹا میری کشتی میں آ جائے، بچ جائے، میرا بیٹا ہے، بچ جائے۔ لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، بیٹے سے کہا یا بنیر کم مانا، بیٹا ہمارے ساتھ اس کشتی میں پناہ لے لو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، تم پہاڑ سے نہیں بچ سکتے، کہیں سے نہیں بچ سکتے، آ جاؤ یہ کشتی میں آ جاؤ، تم یہیں آؤ گے تو بچو گے۔ لیکن اللہ اس بیٹے کو بچانا نہیں چاہتے تھے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی باپ بیٹے کو سمجھا ہی رہا تھا کہ ایک موج آئی اور بیٹا غرق ہو گیا باپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو حکم اللہ کا چلتا ہے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی چہیتے کا، کسی لاڈلے کا نہیں چلتا۔ لوگوں نے بہت درجہ دے دیا دوسروں کو، اللہ کے سامنے سب زیرو ہے، سب کانپتے رہتے ہیں، کسی کے اندر سکت نہیں ہے کہ لاڑ کر سکے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ ضد کر سکے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ کھڑے کے اللہ کو منوا لے سکے۔ اللہ کدھر، مخلوق کدھر، اللہ کی طاقت کدھر، مخلوق کدھر۔ دونوں علیہ السلام تڑپتے رہ گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، وہ ایک ایسا شہد کھا لیا تھا جس میں تھوڑی بو آتی تھی، حضور کی طبیعت بڑی نفاست والی تھی، جب وہ شہد کھا کے وہ پہنچے اپنے بعد ازواج کے گھر، تو انہوں نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ کیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ شہد کو حضور نے ناجائز نہیں کر لیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، اس قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں ٹوکا، رکاوٹ کی، تنبیہ کی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کیا الفاظ ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم کیوں حرام کرتے ہو، ایک معصوم چیز ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں, شہد نہیں کھاؤں گا سوچا تھا, لیکن مرضی اللہ کی چلتی ہے. فرمایا میں نے حلال کیا, تم کون حرام کرتے ہو, کیوں شہد کو تم حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ تو یہ کائنات اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے, یہاں کسی کی بڑائی نہیں چلتی. مشرک کو بالکل نجات نہیں ہے, ان اللہ اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو پناہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ مشرک کہتا ہے اللہ بڑے ہیں, میرا یہ بت بھی بڑا ہے, یہ شکتی بھی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف نہیں کرتے. یہاں صرف اللہ کی چلتی. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تکبر کرتا ہے, فرمایا اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہے. مثقال ذرۃ من الکبر, اور ایک ایٹم کے برابر, یہ ایٹم تو سیدھی آنکھ سے دکھتا بھی نہیں, ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے, ایک ایٹم کے برابر بھی اگر تمہارے دل میں بڑاپن ہے, تکبر ہے, تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کائنات اللہ کی بڑائی کے لیے بنی ہے, کسی اور کی بڑائی نہیں چل سکتی. کسی بت کی بڑائی, کسی شکتی کی بڑائی, شرک کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا, تکبر کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ بار بار اذان دی جائے اور ہم کو اللہ کی بڑائی یاد دے جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذان دی جاتی ہے تو شیطان فرار ہو جاتا ہے. وہ عظمت کے بول سنتے, اس کے سامنے تو پورے سین ہے نا اللہ کی عظمت کے, جیسے اللہ سب سے بڑے بولتے بھاگ جاتا ہے. اور وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو شیطان کی تو ہوا خارج ہو جاتی ہے. فرمائے ہم لوگ بہت زیادہ شیطان سے ڈرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ جناتوں سے وہ کرا رہے, یہ کرا رہے, شیطان, جن, بھوت, کرتوت, وہ ڈرتے ہیں. ارے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اس کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ لاہور کے سامنے شیطان رک نہیں سکتا, اللہ اکبر کے سامنے شیطان رک نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ بولنے کے والے کے دل میں شیطان کا ڈر نہ ہو. بولنے والے کا دل ہی اندر سے پھس پھسا ہے, اس کے دل سے اللہ اکبر نہیں نکل رہا, خالی زبان سے نکل رہا ہے. تو شیطان تو دل کو دیکھ رہا ہے, اس تو خیال کی طاقت ہے, وہ نہیں بھاگتا. لیکن کسی کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو, کہے اللہ اکبر, جل جائے گا شیطان. وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, شیطان رک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی بڑائی کا انتظام فرمایا, اعلان کا انتظام فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں, جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی حضور نے دیکھا, تو وحی کے بعد ایک بار دیکھا تو صرف دو پر کھولے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا جبرائیل کے 600 پر ہیں, صرف دو پر کھولے ہوئے تھے تو پورا آسمان چھپ گیا تھا دو پروں کے نیچے. اور اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ کھڑے ہیں تو آسمان تک سر چلا جاتا ہے. بہت بڑے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. بستیوں کو جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اکھاڑ کے الٹ کے پلٹ دیا, آسمان تک اٹھا کے پٹک دیا اپنے پر سے. بہت بڑی طاقت ہے جبرائیل کی. لیکن حضور نے فرمایا جبرائیل کے اوپر بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کی عظمت پہ ان کی نظر جاتی ہے تو اتنے بڑے جبرائیل وہ پگھل پگھل کے وہ ایک چڑیا سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں. اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے. اس لیے مومن کی یہ صفت ہے, وہ بیٹھ کے اللہ کی عظمتوں کو سوچے, وہ تعریف کرے اپنے اوپر اللہ کی عظمت, رونگٹے کھڑے ہو جائے. اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. وہ صاحب بڑا, وہ سیٹ بڑا, وہ لیڈر بڑا, وہ کمپنی بڑی, وہ فلاں بڑا. جو اصل بڑا ہے اس کی بڑائی کو سمجھنے کا وقت ہی ہے. اس کی بڑائی دل سے نکلتی ہے تو پھر دوسروں کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بڑائی کا جس پہ غلبہ ہے پھر دوسرا کوئی اس پہ اثر ہی نہیں ڈال سکتا. تو یہ مضمون سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی عظمت. اور مومن کا تو حال یہ ہونا چاہیے ہر چیز میں بس ہر وقت اللہ پہ نظر رہے. میرا ہر کام وہی کریں گے, ان سے ہی سب کام لینا ہے اور ان کے خلاف جانا نہیں ہے اپنے کو. ہر چیز میں بس اللہ کی مرضی دیکھتا رہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہو دوسروں کو ہم نہیں دیکھیں گے. دوسرے کیا کر سکتے ہیں, نہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا بنا سکتے ہیں. اس واسطے ہر وقت اللہ کی مرضی پہ نگاہ رہے. ایک اللہ والے نیک آدمی اپنے ملنے والوں کے گھر گئے تو وہ اپنا چھوٹا سا گود میں بچہ لے کے آئے ملنے کے واسطے. گھر میں پہنچے تھے, بچہ تھا گود میں. تو یہ جو ملنے کے لیے نیک بزرگ جو گئے تھے ان کے پاس کچھ مٹھائی مٹھائی تھی, کھانے کی چیز تھی. انہوں نے بیٹے کو دیا کہ بیٹے کھاؤ لو یہ. اب بچوں کو تو میٹھے سے بہت پیار ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے کہ بچہ اندر سے بیٹے نے میٹھا لینے کے واسطے اس کی طبیعت تڑپ رہی ہے, مگر وہ بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, لے رہا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں بیٹا لو کھاؤ, تو وہ لیتا نہیں, آگے نہیں بڑھتا ہے, وہ باپ کو دیکھتا رہتا ہے. دو تین مرتبہ جب انہوں نے کہا, دو تین مرتبہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا, مٹھائی نہیں لی, تو باپ نے کہا کہ بیٹا لے لو, ہاں بڑے ہیں بڑے لوگ دے رہے ہیں لے لو. تب بچے نے لیا. اب یہ سین جیسے ہی انہوں نے دیکھا جو گئے تھے, مومن کا دل تو کیا ہے ہمیشہ نرم رہتا ہے, اللہ کی عظمت اس میں بھری ہوئی رہتی. یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو رونے لگ گئے ایک دم. گھر والے پریشان کہ حضرت آپ کیوں پریشان ہیں, کیوں رو رہے ہیں, بچے نے ایسی کیسی گستاخی کی, بار بار آپ کہہ رہے تھے یہ نہیں لے رہا تھا تو اس پہ آپ کو رونا آ رہا ہے. ہم معذرت کرتے ہیں, ہم آپ کو تکلیف ہوگی, معلوم نہیں کس چیز سے تکلیف ہوگی آپ کو. تو رو کے کہنے لگے کہ اس بچے کی اس ادا پہ مجھے رونا آ گیا کہ اس بچے کو مٹھائی سے پیار ہے, اس کا دل مٹھائی لینے کے لیے تڑپ رہا ہے, لیکن یہ مٹھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے, اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے کہ ابا اشارہ کریں گے تو لوں گا. اور جب ابا نے اشارہ کیا تب اس نے دی. چھوٹے بچے کی اتنی عقل ہے. اور آج میں کہتا ہوں کہ کتنے گناہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے, یہ اچھا لگا یہ کر دیا, یہ اچھا لگا یہ کر دیا, یہ اچھا لگا یہ اچھا کر دیا, دنیا نے یہ بتایا اس کے پیچھے بھاگے, یہ بتایا اس کے پیچھے بھاگے. اور یہ بچہ دیکھو وہ اپنے ابا کی طرف دیکھ رہا ہے, ابا کا اشارہ ہوا تو لے رہا ہے ورنہ نہیں لے رہا. بچہ میرے سے کتنا اچھا ہے. تو مومن کی نظر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے, تب جا کے یہ گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بہت سارے مضامین ہیں قرآن اور احادیث کے کہ بندہ اللہ پہ ہو جائے تو بس اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا حدیث میں تفرغ لعبادتی, میرے عبادت کے لیے میری بندگی کے لیے تو فارغ ہو جا, میں تجھے پوری پریشانیوں سے آزاد کر دوں گا اللہ فرمائے, اور تو میرے لیے فارغ نہیں ہو جائے گا تو میں تجھے خوب کام لگاؤں گا, ایک پریشانی تیری ختم نہیں ہوگی, 10 پریشانیاں آگے تیرے دماغ پہ سوار ہو جائیں گی. تو جب دوسری پریشانیاں مول لینا چاہتا ہے تو میں تجھے دوسری پریشانیوں کے حوالے کر دوں گا, اور اگر تو میرا ہوگا میری عبادت اطاعت کے لیے تو نے فارغ کر لیا تو پھر تجھے کوئی پریشانی میں نہیں آنے دوں گا, میں سب میں سنبھال لوں گا. مختلف احادیث کا مضمون ہے. تو فرمایا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اللہ پر بھروسہ کرو, کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, کافی ہو جاتے ہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین, اگر تم مسلمان ہو مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو, ڈرو مت کسی چیز سے. اور ایک جگہ فرمایا الیہ یرجع الامر کلہ, ارے ہر چیز اللہ کے پاس ہی جاتی ہے, وہیں جا کے فائنل ہوتی ہے, وہیں جا کے سب کچھ ہوتا ہے. فاعبد ہو توکل علیہ, اس لیے اس کی اطاعت کرو, عبادت کرو اور اس پہ بھروسہ کرو, کسی اور کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اور تم اللہ کے دوست ہو جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دشمنوں سے میں نمٹ لوں گا. من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. قرآن فرمایا فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم, صحابہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو, اللہ نے قتل کیا. جو مومن کا دشمن ہو جاتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے, اللہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ نے نہیں ختم کیا ہے مسلمانوں, ہم نے قتل کیا ان کو تمہارے دشمنوں کو. اور حضور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمى, جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا, دشمنوں کو اللہ نے ختم کیا. تو دشمنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, دشمنوں کو تو اللہ دیکھ لیں گے. مومن کو یہ فکر کرنی ہے کہ مجھے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے, اور بڑے وجد آنا چاہیے, بہت مستی آنا چاہیے. اللہ نے جو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا پیار سے, عجیب انداز سے, الیس اللہ بکافی نبدا, کہ اتنا بڑا اللہ بھی بندے کو کافی نہیں ہے کیا؟ اتنے آسمانوں والا, اتنے خزانوں والا, اتنی فوجوں والا, یہ اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ ایسا کیسا تمہارا بڑا پرابلم ہے, ایسی کتنی بڑی تمہاری ضرورتیں ہیں, ایسی کون سی تمہاری بڑی پریشانی ہے کہ اتنا بڑا اللہ بھی نہ کافی ہو جائے؟ الیس اللہ بکافی نبدا, یہ اللہ اتنی پیاری صدا لگا رہے ہیں. اور ہم اجنبی نگاہوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں, کوئی ہے کہیں ہے, کہاں ہمارا ساتھ دے گا, کہاں ہمارا ساتھ دے گا, ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت دور ہے. وہ درے منصور کی ایک روایت ہے, اس پہ بات ختم کر رہے ہیں. حضور نے سکھایا, اب اس چیز کو دہرانا چاہیے, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. پہلے ہمارے ہندوستان میں اردو میں رواج تھا, مائیں اپنے بچوں کو جو لوریاں دیتی تھیں سلانے کے لیے جھولے میں گود میں, تو کیا بولتی تھیں؟ حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, لا الہ الا اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, لا, یہ کر کے بچوں کو جھولا دیتی تھی پہلے عورتیں. آج کیا ہے, کیا کریں, آج کل وہ میوزک بچوں کے کان میں رکھ دیتے، کام کرنا ہے تو میوزک لگا کے، گانا لگا کے، وہ سیل فون بچے کو دیکھ کے ماں کام کر رہی ہے، ابھی ہوش نہیں آیا کہ اس کے کان میں میوزک جا کے جگہ بنا رہی ہے. اور پہلے کیا کرتی تھی، اللہ کی بڑائی بٹھاتی تھی، پہلے ہوشیاری بٹھاتی تھی، اب غفلت بٹھا رہی ہے دلوں کے اندر. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ، یہ لوری ہوتی تھی ماؤں کی. تو حدیث شریف میں بھی در منصور کی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی وہ بنا اس طرح سے کہے تو اللہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. تو حضور نے کلمہ سکھایا، حسبی اللہ لدینی، روز آدمی کہے حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے بارے میں اللہ کافی ہے، مجھے دین پہ چلانے کے لیے اللہ کافی. حسبی اللہ لما احمنی، جو جو چیز بھی میرے لیے اہم ہے، اہم کام ہے، مشکل کام ہے، میرے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لمن بغا علیہ، جو بھی مجھ پہ بغاوت کرے، سرکشی کرے، زور چلائے، میرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لمن حسدنی، اللہ کافی ہے میرے لیے ہر اس کے لیے جو مجھ سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے. حسبی اللہ لمن کادنی بسو، اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے بارے میں برے منصوبے بنا رہا ہے، نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہا ہے، میرے اللہ کافی ہے، روز کہنا چاہیے. اور فرمایا حسبی اللہ عند الموت، موت کے وقت میرے اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ عند مسألة القبر، قبر میں جب سوال جواب ہوگا میرے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ عند المیزان، میزان جب اعمال تلیں گے میرے اللہ کافی ہے میرے لیے. حسبی اللہ عند الصراط، اور جب پل صراط سے گزرنا ہے تو میرے اللہ کافی ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ انیب، یہ آدمی پڑھے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے سب کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے. حضرت علی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے دل میں بٹھانے کا، وہ کہتے تھے اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے، اتنے آسمانوں والا، اتنے خزانوں والا، اتنی عظمتوں والا، تو میرا باس ہے، تو میرا بڑا ہے، تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑھ کے میری عزت اور کیا ہے، تو میرا رب ہے، اس سے بڑی میری کوئی عزت. اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تیرا میں بندہ ہوں، اتنے بڑے کا میں بندہ ہوں، اس کا میں ملازم ہوں، اس کا میں کام کرنے والا ہوں. تو ایسے اللہ جب کسی کے اس کے لیے رہنے کی کیا بات ہے، انشاءاللہ اس طرح کی جب کیفیت رہے گی اللہ کافی ہے میرے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور وعدے پورے کریں گے، جیسے انبیاء کے ساتھ وعدے کیے، ہر زمانے میں صالحین کے ساتھ پیدا کیے، پورے کیے. کسی نے کیا کہا خوب کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کون ہے تیرا اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی صرف زبان سے ہمیں آگے بڑھائے، اور ہمارے دل کی ایک کیفیت بنے کہ ہر وقت ہم کو اللہ پہ یقین ہو، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہماری مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.